سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف بالله مجدد زمانہ شیخ العرب العجم حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، سمجھنا مت تغافل کیش ان لکھائے خنداں کو، یعنی اللہ والے اگر ہنستے بھی ہیں لیکن اللہ سے غفلت میں نہیں ہنستے، اللہ سے غافل کبھی نہیں ہوتے، نادان لوگ ان کو ہنستے دیکھ کر بدگمان ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ والے جو سچے ہیں، متبع سنت و شریعت ہیں اور بزرگوں کی تربیت یافتہ ہیں، اپنے بڑوں کی تربیت یافتہ ہیں، صحبت اٹھائے ہوئے ہیں، وہ کبھی اللہ سے غافل نہیں ہوتے، بدگمانی نہیں کرنا چاہیے۔ سمجھنا مت تغافل کیش ان لکھائے خنداں کو، سمجھنا مت تغافل کیش ان لکھائے خنداں کو، کسی نے چھپائے
بے تابی نہ پکڑو اے دنیا
پکڑو نہ پکڑو اے دنیا تم میرے دست ہو گئے بہو نہ پکڑو اے دنیا تم میرے دست ہو گئے بہو کہاں تک پاس بدنامی کہاں تک ذات بے کامی پکڑو اہل دنیا تم میرے دست ہو گئے بہو جو تعاون ہے اپنی بدل گمانی سے ارے توبہ جو تعاون ہے اپنی بدل گمانی سے ارے توبہ خدا کے عاشقوں کے درد پہ پنہا ہو وہ کیا جانے خدا کے عاشقوں کے درد پہ پنہا ہو جو تعاون ہے اپنی بدل گمانی سے ارے توبہ وہ کیا جانے خدا کے عاشقوں کے درد پنہا ہو بفیض مرشد کامل جو نسبت کا ہوا حامل بفیض مرشد کامل جو نسبت کا ہوا حامل تو باز سال سال دیکھتا اس میں سال سال کو تو باز سال سال دیکھتا اس میں سال سال کو بحمد اللہ کسی عارف سے سنتا تھا کبھی اختر بحمد اللہ کسی عارف سے سنتا تھا کبھی اختر خدا کی یاد میں اف نعرہ آہِ بیاباں کو خدا کی یاد میں اف نعرہ آہِ بیاباں کو بحمد اللہ کسی عارف سے سنتا تھا کبھی اختر خدا کی یاد میں اف نعرہ آہِ بیاباں کو سمجھنا مت تغافل کے ان لبہائے خندان کو کسی نے میں چھپائے اہل دل ہے قلب گریان کو یہ اشعار ہمارے حضرت رحمہ اللہ کی خانقاہ امدادیہ اشرفیہ ریونین میں 1993 میں ہوئے خزائن شریعت و طریقت ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا مجموعہ ہے خزائن شریعت و طریقت کتابی شکل میں شائع ہو چکا ہے اس میں ہر کرب اور پریشانی کا علاج ہر کرب اور پریشانی کا علاج یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ترجمہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں کہ اے زندہ حقیقی اے سنبھالنے والے تمام جہانوں کے آپ کی بارگاہ رحمت میں فریاد پیش کرتا ہوں کہ اپنی رحمت سے میری ہر حالت کی اصلاح فرما دیجئے اور ایک لمحے کو بھی آپ مجھ کو میرے نفس سے دشمن کے سپرد نہ کیجئے اس دعا میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی جامع دعا تعلیم فرمائی ہے جس میں ہر کرب اور پریشانی کا علاج دونوں جہان کی کامیابی اور اصلاح نفس کی درخواست ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ بانی تبلیغی جماعت اس دعا کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے اور لفظ استغیث کو اس طرح دل سے ادا کرتے تھے کہ گویا اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ حی کے کیا معنی ہیں؟ حی کے معنی ای ازلن ابدن و حیات کل شیء بہ مؤبدا، یعنی حی وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی، اور ہر شے کی حیات اسی سے قائم ہے۔ اور قیوم کے معنی اے قائم بذاتہ و یقوم غیرہ بقدرتہ القاہرہ، جو اپنی ذات سے قائم ہے اور دوسروں کو اپنی قدرت قاہرہ سے سنبھالے ہوئے ہے، یعنی وہ خود کسی کا قائم رہنے میں کسی چیز کا، کسی شے کا، کسی مخلوق کا محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود اپنی ذات سے قائم ہے، بلکہ نہ صرف قائم ہے بلکہ دوسروں کو بھی اپنی قدرت قاہرہ سے سنبھالے ہوئے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ جب دشمن ستاتا ہے تو مظلوم شخص سرکار عالیہ کی عدالت میں استغاثہ ظاہر کرتا ہے، استغاثہ دائر کرتا ہے۔ جب دشمن ستاتا ہے تو مظلوم شخص سرکار عالیہ کی عدالت میں استغاثہ دائر کرتا ہے، وہ مدعی کہلاتا ہے، اور جس کے خلاف استغاثہ ہوتا ہے وہ مدعا علیہ کہلاتا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم استغاثہ فرما رہے ہیں، فریاد فرما رہے ہیں، اور ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اے میری امت کے لوگوں، جب تمہیں کوئی پریشانی آئے تو تم بھی اپنی فریاد داخل کر دو۔ کس کی بارگاہ میں؟ حی و قیوم کی بارگاہ میں، حی و قیوم کی عدالت میں، جو زندہ حقیقی ہیں اور تمام جہانوں کا سنبھالنے والا ہے۔ اور عدالت کا کیا نام ہے جس میں یہ استغاثہ دائر کیا جا رہا ہے، جس میں یہ فریاد پیش کی جا رہی ہے؟ فرماتے ہیں برحمتی کا استغیث، اے اللہ آپ کی رحمت کی عدالت میں میں اپنی فریاد داخل کرتا ہوں۔ اور مضمون استغاثہ کیا ہے؟ ہر یعنی فریاد کا مضمون کیا ہے؟ ہر حالت کی اصلاح اور نفس سے حفاظت۔ اور اس فریاد کا مضمون ایک مثبت ہے اور ایک منفی۔ مثبت فریاد یہ ہے اصلح لی شانی کلہ، یعنی میری ہر حالت کی اصلاح فرما دیجئے۔ کوئی مظلوم جب حاکم سے فریاد کرتا ہے تو مضمون استغاثہ طویل ہو جاتا ہے اور صفحات کے صفحات بھر جاتے ہیں کہ فلاں دشمن ستا رہا ہے، فلاں غم ہے، فلاں حاجت ہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ چند لفظوں کے دو مختصر جملوں میں دونوں جہان کی حاجتیں پیش فرما دیں۔ فرماتے ہیں اصلح لی شانی کلہ، میری ہر حالت کو درست کر دیجئے، خواہ وہ دنیا کی حالت ہو یا آخرت کی حالت، سب کی اصلاح کر دیجئے۔ اگر کوئی دشمن ستا رہا ہے تو اس سے نجات دے دیجئے، بلڈ کینسر ہو رہا ہے، گردے میں پتھری پڑ رہی ہے، یا کوئی اور خطرناک بیماری پیدا ہو رہی ہے اس کو شفا دے دیجئے، نماز روزے میں سستی ہو رہی ہے اس کو دور کر دیجئے، کسی نافرمانی اور معصیت کی عادت ہے تو اس کو تقوی سے تبدیل فرما دیجئے۔ کلہ تاکید ہے، یعنی کوئی حالت اصلاح سے اے اللہ بچنے نہ پائے، کوئی ایسی حالت نہ ہو جس کو آپ نظر انداز فرما دیں۔ جسمانی صحت، روحانی صحت، اپنے قرب کی نعمتیں، لذت مناجات، عبادت کی مٹھاس جو آپ اپنے دوستوں کو دیتے ہیں، سب کی سب عطا فرما دیجئے۔ غرض میری ہر بگڑی کو بنا دیجئے، ہر بری حالت کو اچھا کر دیجئے، اور ہر اچھی حالت کو اور اچھی کر دیجئے۔ دنیا کی ہر حالت کو بھی درست فرما دیجئے اور آخرت کی ہر حالت کو بھی درست فرما دیجئے۔ یہ کلام نبوت کا اعجاز ہے کہ ایک مختصر جملے میں دونوں جہان کی خیر مانگ لی۔ دونوں جہاں کا ٹکڑا مجذوب رو چکا ہے، اب اس سے فضل کرنا یا رب ہے کام تیرا۔ یہ اعجاز کلام نبوت ہے جس کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوتیت بجوامع الکلم، میں کلمات جامعہ سے نوازا گیا ہوں، جس کی شان یہ ہے کہ الفاظہ قلیلہ ومعانیہ کثیرہ، الفاظ قلیل میں معانی کثیر پنہاں ہوتے ہیں۔ اور جو فریاد بارگاہ رحمت کی عدالت میں پیش کی جا رہی ہے وہ کس دشمن کے خلاف ہے؟ مدعا علیہ کون ہے؟ وہ کون دشمن ہے جو تجھے ستا رہا ہے؟ وہ نفس ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں فریاد کا منفی مضمون بھی سکھا رہے ہیں کہ یوں کہو ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ سب سے بڑا دشمن میرا نفس ہے، پلک جھپکانے بھر کو بھی مجھے میرے نفس کے دشمن نفس دشمن کے حوالے نہ کیجیے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نفس انتہائی خطرناک دشمن ہے جو پلک جھپکنے میں انسان کو تباہ کر سکتا ہے. دیکھیے آدمی اپنے دشمن سے ہر وقت مصیبت میں نہیں رہتا. مہینے میں ایک دفعہ ستا دے گا, ہفتے میں ایک دفعہ ستا دے گا, دن میں ایک دفعہ ستا دے گا, یا چلو صبح و شام ستا دے گا, مگر ایسا دشمن آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ پلک جھپکی اور کام کر گیا. دنیا میں صرف نفس ہی ایسا دشمن ہے جو پلک جھپکنے میں انسان کو ہلاک کر سکتا ہے. پلک جھپکی اور قصدن کفر کا عقیدہ دل میں لایا اور اسی وقت کافر ہو گیا. پلک جھپکنے بھر میں انسان کافر ہو سکتا ہے, ایمان ضائع ہو سکتا ہے, العیاذ باللہ. اور پلک جھپکنے بھر میں کسی خبیث فعل کا ارادہ پیدا ہو سکتا ہے کہ آج ہر صورت یہ گناہ کرنا ہی ہے چاہے کچھ بھی ہو. قلب میں ایسے ارادے ڈال دیتا ہے نفس. پہلے تو یہ دل ہی کو برباد کرتا ہے. ہمیشہ پہلے قلب برباد ہوتا ہے پھر قالب برباد ہوتا ہے, یعنی قالب یعنی جسم. جسم سے گناہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ دل خراب نہ ہو. پہلے دل خدا کے نور سے خالی ہوتا ہے اور وہاں ظلمت اور اندھیرے آ جاتے ہیں. اس وقت آدمی کو کچھ احساس نہیں رہتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. اپنی شرافت, اپنا تقوی, اللہ تعالی کی دی ہوئی عزتیں سب برباد ہو جاتی ہیں. اور امراض کا اچھا ہونا اتنا مشکل نہیں جیسے کہ اور امراض کا اچھا ہونا اتنا مشکل نہیں جیسے کبر ہے, حسد ہے, غصہ ہے, جھوٹ ہے, غیبت ہے, چوری ہے. جتنے گناہ ہیں ان کا چھوڑنا اتنا زیادہ مشکل نہیں. آدمی کچھ دن مجاہدہ کر کے ان سے نجات پا جاتا ہے اور یہ امکان بھی کم ہوتا ہے کہ دوبارہ عود کر آئیں. لیکن بدنگاہی اور عشق مجازی کا خطرہ آخر دم تک رہتا ہے. اسی لیے بزرگوں نے نصیحت کی ہے کہ اپنی نگاہوں کی سختی سے حفاظت کرو, ایک نگاہ بھی خراب نہ ہونے دو. ایک بڈھا آدمی چاہے کچھ کر نہ سکے, کسی حسین شکل پر عاشق تو ہو سکتا ہے, چاہے گناہ نہ کر سکے, طاقت بھی نہ ہو, لیکن آنکھ سے دیکھ کر اس کے دل میں ہر وقت اس حسین کا خیال جم سکتا ہے. لاکھ بھگاتا ہے کہ یہ خیال چلا جائے لیکن جاتا نہیں. اللہ اپنی پناہ میں رکھے. بعض وقت اس طرح شکل دل میں گھس جاتی ہے کہ موت تک اس سے نجات نہیں ملتی. اس لیے نظر کی حفاظت سخت ضروری ہے. بدنظری کا گناہ دل کو غائب کر دیتا ہے اور دل اللہ کا گھر ہے, دارالخلافہ ہے. بدنظری سے دل کا زاویہ قائمہ اللہ تعالیٰ سے پورا کا پورا پھر جاتا ہے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کے دیہان کے بجائے وہ شکل دل میں گھسی رہتی ہے. اس لیے بدنگاہی اور عشق مجازی سے قلب میں بہت شدید ظلمت پیدا ہوتی ہے. یوں سمجھ لو کہ نظر کی حفاظت پر حلاوت ایمانی کا وعدہ ہے. پھر بدنگاہی سے حلاوت ایمانی کیوں نہ سلب ہوگی. جو شخص عورتوں اور امردوں کو دیکھتا ہے اس سے عبادت کی مٹھاس چھین لی جاتی ہے. اس دعا کا معمول بنا لیا جائے انشاءاللہ تعالی نفس دشمن سے حفاظت رہے گی. اس کی دلیل کیا ہے کہ نفس سب سے بڑا دشمن ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ان اعدا عدوک فی جنبیک, تیرا سب سے بڑا دشمن تیرے پہلو میں ہے, یعنی نفس. اور یہ امر مسلم ہے کہ باہر کے دشمن سے زیادہ گھر کا دشمن خطرناک ہوتا ہے. شیطان تو باہر کا دشمن ہے, وہ تو صرف گناہ کا وسوسہ ڈال کر چلا جاتا ہے کہ فلاں عورت یا امرت کو دیکھ لو, فلاں سنیما دیکھ لو, فلاں کی جیب کاٹ لو. اس کے پاس اتنی فرصت نہیں کہ آپ ہی کے پاس بیٹھا رہے. وہ آپ کو بہکا کر دوسروں کے پاس پہنچتا ہے. لیکن بار بار جو گناہ کا تقاضا کرتا ہے وہ نفس ہے جو ہمارے پہلو میں چھپا بیٹھا ہے. نفس کے تقاضے اور شیطانی وسوسے میں کیا فرق ہے؟ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک گناہ کا تقاضا ایک بار گناہ کا تقاضا پیدا ہو تو یہ شیطان کی طرف سے ہے, لیکن جب بار بار تقاضا ہونے لگے تو سمجھ لو کہ یہ نفس کی طرف سے ہے. کیونکہ باہر کا دشمن تو ایک بار گناہ کا وسوسہ ڈال کر چلا گیا. یہ گھر کا دشمن ہے جو بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ گناہ کر لو, یہ گناہ کر لو. اب تعالیٰ کا ارشاد ہے, ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ شاید کی تفسیر میں فرماتے ہیں, اے ان النفس کثیرۃ الامر بالسوء, یعنی نفس بہت زیادہ برائی کا حکم کرنے والا ہے. الا ما رحم ربی, ما ظرفیہ زمانیہ مصدریہ ہے, ایسی وقت رحمت ربی و عصمتہ, لیکن جس وقت میرے رب کی رحمت کا سایہ ہو تب نفس کچھ نہیں بگاڑ سکتا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ دعا اسی آیت سے مقتبس معلوم ہوتی ہے. اگر کبھی احیانا نفس و شیطان سے مغلوب ہو جاؤ تو گناہ میں پڑا نہ رہو, فوراً توبہ اور استغفار اور گریہ وزاری سے تلافی کرو. کراچی کے پورے سمندر سے بھی اگر نہا لو تو گناہ نہیں دھلتے، لیکن ندامت کا ایک آنسو گناہوں کو ڈھو ڈالتا ہے. حق تعالیٰ کے نزدیک یہ اشک ندامت بہت محبوب ہے. حدیث پاک میں ہے، التوبۃ ہی الندامہ، یعنی توبہ ندامت کا نام ہے. گناہ کے بعد صرف زبان ہی سے استغفار نہ کرے، بلکہ دو رکعت نفل توبہ پڑھ کر خوب معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے خوب گریہ وزاری کرے، اور یہ عزم کرے کہ آئندہ یہ گناہ ہرگز نہ کروں گا، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں کی شکل ہی بنا لے. تو غرض ہر کرب اور پریشانی میں اس دعا کا معمول بنا لو کہ سنت کی سنت ادا ہو اور آپ کی پریشانی بھی رفع ہو. سنت کے ادا ہونے کے اجر کا الگ، سنت کے ادا ہونے کا اجر الگ، اور محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عمل کی اتباع سے اس کا پڑھنے والا بھی محبوب ہو جائے گا، کیونکہ محبوب کی ہر ادا محبوب ہوتی ہے. پریشانی میں یا حی یا قیوم فی الی آخر کا ورد، یعنی پوری اس دعا کا ورد محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، لہذا اس کے پڑھنے سے نبی کی سنت بھی ادا ہوگی، محبوبیت بھی عطا ہوگی اور پریشانی بھی رفع ہوگی. یا حی یا قیوم اسم اعظم ہے جس سے دعا جلد قبول ہوتی ہے، اور جس کو دل کی گھبراہٹ کا مرض ہو وہ بھی یہ دعا پڑھے اس استحضار کے ساتھ کہ اے اللہ، اتنے بڑے زمین و آسمان، سورج اور چاند اور کروڑوں سیاروں کو آپ خلا میں بغیر کسی سہارے کے سنبھالے ہوئے ہیں، میرا دل تو ایک چھٹانک کا ہے، اس پر بھی آپ اپنی شان قیومیت کا کچھ عکس ڈال دیجئے اور اس کو بھی سنبھال لیجئے، انشاءاللہ تعالی دل کی گھبراہٹ جاتی رہے گی. یا حی یا قیوم کم از کم 7 بار پڑھ کر دل پر بھی دم کر لے. یا اللہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله له، ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله، ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضى الله له. رواه احمد والترمذي. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کی نیک بختی یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقدر کر دیا ہے اس پر راضی رہے، اور آدمی کی بدبختی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی کو مانگنا چھوڑ دے، اور انسان کی بدبختی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کے مقدر میں لکھا ہے وہ اس سے غضبناک اور ناخوش ہو. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرتا رہے، اور پھر جو کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اس پر راضی رہے، اور راضی ہونا قضائے الہی پر بڑی نعمت ہے. اس مقام کا نام افخم ہے، اور ابن آدم کے لیے یہ بڑی سعادت ہے، کیونکہ جب بندہ تقدیر الہی پر راضی رہتا ہے تو عبادت کے لیے فارغ رہتا ہے، برعکس اس کے کہ ناراض ہو فیصلہ الہی سے، ہر وقت متفکر اور پریشان رہتا ہے، کیونکہ کوئی انسان مصائب اور حوادث سے خالی نہیں. اہل اللہ تسلیم و رضا کی برکت سے ہر حالت میں پرسکون رہتے ہیں. خوشا ہوا جسے پہم، خوشا یہ اشک رواں، جو غم کے ساتھ ہو تم بھی تو غم کا کیا غم ہے، اور وہ تو کہیے کہ تیرے غم نے بڑا کام کیا، ورنہ مشکل تھا غم زیست گوارا کرنا. ہر فکر اور ہر تردد میں استخارہ اور استشارہ یعنی مشورہ کر لے، پھر ان شاء اللہ تعالیٰ کوئی خطرہ نہیں. جیسا کہ حدیث شریف میں بشارت ہے، استخارہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا، اور استشارہ اہل تجربہ اور عاقل بندوں سے مشورہ لینا ہے. ما خاب من استخار ولا ندیم من استشار ولا عال من اقتصد، نہیں نامراد ہوا جس نے استخارہ کیا، اور نہیں نادم ہوا جس نے مشورہ کیا، اور نہیں تندرست ہوا جس نے خرچ میں میانہ روی کی، یعنی فضول خرچی سے احتیاط کی اور اعتدال کی راہ پر خرچ کیا. حضرت مولانا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غم سے نفس کو تکلیف ہوتی ہے، مگر روح میں نور پیدا ہوتا ہے. میں قدے میں نہ خانقاہ میں ہے جو تجلی دل تباہ میں، میں قدے میں نہ خانقاہ میں ہے جو تجلی دل تباہ میں ہے. اور عارف جنون درد پسندی نے بارہا عارف جنون درد پسندی نے بارہا ٹھکرا دیا وہ غم جو غم جاویداں نہ تھا. انسان اپنے خیر اور شر کو نہیں سمجھ سکتا. حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں عسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. یعنی قریب ہے یہ کہ تم بری سمجھو کسی چیز کو اور وہ بھلی ہو تمہارے لیے، اور قریب ہے کہ درست سمجھو کسی چیز کو اور وہ بری ہو تمہارے لیے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں موت کے وقت کی سنتوں کا بیان چل رہا ہے. میت کو دفن کرنے میں جلدی کرنا سنت ہے. جب میت کو قبر میں رکھے تو یہ دعا پڑھے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میت کو قبر میں داہنی کروٹ پر اس طرح لٹانا چاہیے کہ پورا سینہ کعبے کی طرف ہو اور پشت کو قبر کی دیوار سے لگا دے. آج کل لوگ صرف منہ کعبے کی طرف کر دیتے ہیں اور چپ لٹاتے ہیں کہ سینہ آسمان کی طرف ہوتا ہے. یہ بالکل خلاف سنت ہے. میت کے رشتہ داروں یعنی گھر والوں کو کھانا دینا مسنون ہے. اس کھانے کو تمام برادری یا رشتہ داروں کو کھانا جائز نہیں. ناموری اور دکھلاوے کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں جو موجود ہو دے دیا جائے. جب میت کے دفن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوتے تو آپ خود بھی اور دوسروں سے بھی فرماتے کہ اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور ثابت قدم رہنے کی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اسے منکر نکیر کے جواب میں ثابت قدم رکھے. دفن کے بعد مردے کے لیے قبلہ روح ہو کر دعا کرنا مسنون ہے، لیکن نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا جیسا کہ آج کل رواج ہو گیا ہے جائز نہیں. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض شمائل و اخلاق و عادات میں عرب کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی سب زبانیں جانتے تھے. میں کہتا ہوں کہ بلکہ تمام زبانیں، یہ بعض کا قول ہے. ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ فینی کلام اور واضح بیان تھے، نہ بہت کم گو تھے کہ ضروری بات میں بھی سکوت فرماوے، اور نہ زیادہ گو تھے کہ غیر ضروری امور میں مشغول ہوں. آپ کی گفتگو ایسی تھی جیسے موتی کے دانے پرو دیے گئے ہوں، اور آپ کھاتے اور سوتے بہت کم تھے. کھاتے ہوئے سہارا لگا کر نہیں بیٹھتے تھے، اور معنی اس کے اہل تحقیق کے نزدیک یہ ہیں کہ نہ ایسی کسی چیز کا سہارا لیتے جو آپ کے نیچے ہوتی جیسے گدا وغیرہ، اور نہ کسی کروٹ پر ہاتھ یا تکیے کے سہارے سے بوجھ دے کر بیٹھتے. آپ کی نشست کھانے کے لیے ایسی ہوتی جیسے کھڑے ہونے کے لیے کوئی تیار ہو کر بیٹھتا ہے، یعنی اکڑوں بیٹھتے تھے. اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں غلام کی طرح کھاتا ہوں اور غلام کی طرح بیٹھتا ہوں، اور آپ کا سونا داہنی کروٹ پر ہوتا تھا تاکہ سونے کی کمی میں معین ہو. اللہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.